আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা নাবিয়িল কারীম। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আনজালা আলা আবদিহিল কিতাবা ওয়া লাম ইয়াজআল লাহু ইওয়াজা قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ تین جمعوں سے سورۃ الکہف کے حوالے سے کچھ تمہیدی گفتگو چل رہی ہے، اور پچھلی دفعہ بھی پہلی آیت پر کچھ تفصیل سے آپ کے سامنے کچھ گفتگو رکھی تھی، اور دوسری جو آیت ہے اس پر ہماری بات کا آغاز ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے، پچھلی دفعہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس سورۃ الکہف کو بالخصوص آخری زمانے کے لیے، بالخصوص ظاہر بالعموم تو یہ قرآن کا حصہ ہے الحمدللہ، 1400 سال سے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہر دور کے ایمان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح جس طرح صحابہ کرام کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ، اسی طرح آج ہمارے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ۔ البتہ مضامین کے اعتبار سے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، غور و فکر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ واقعتاً اس سورہ مبارکہ کی اصل ضرورت آج کے دور میں ہے۔ قرب قیامت اور قیامت کی وہ تمام علامتیں، اشراط الساعہ بھی جن کو کہا گیا، یہ قیامت کی علامتیں جو احادیث میں تفصیل سے آئی ہیں، ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ۔ علامات صغرا یعنی چھوٹی چھوٹی علامتیں تو آج بالکل کامن ہیں، سامنے نظر آ رہی ہیں، اگر ان چیزوں کو پڑھا جائے احادیث میں تو عقل بھی حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے جس طرح فرمایا من عن، بالکل اسی طرح آج ہمارے سامنے ہے۔ کئی مثالیں ہیں، کئی باتیں ہیں، تقاریر میں، بیانات میں باتیں آتی رہی ہیں۔ مثال کے طور پر گانوں باجوں کا عام ہو جانا آج ہم دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پر عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا، پھر حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ تجارت میں مردوں کا ساتھ دیں گی، یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، پھر اسی طرح بازاروں کی کثرت ہو جانا، یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، احمقوں کا حکمران بن جانا آج ہم دیکھ رہے ہیں، عزت کا معیار جو ہے وہ مال و دولت کا ہونا، غنڈا گردی عزت کا معیار ہے، کسی کو عزت دینی ہے اس بنیاد پر کہ یہ تو بھائی غنڈا ہے، اس سے کون لڑے گا، اس کی عزت کرو، یہ ساری باتیں ہم دیکھتے ہیں، پھر قتل کا عام ہو جانا، اور نہ جانے کیا کچھ وہ سب تفصیلات جو ہیں جو احادیث میں آئی ہیں، ظاہر اس وقت ہمارا وہ موضوع نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے، اور وہ بڑی علامتیں اب ظاہر ہونے کے قریب قریب آ گئی ہیں باتیں، وہ بڑی بڑی علامتیں، خاص طور پر 10 علامتیں جو گنوائی گئیں، اور ان بڑی علامتوں کا جو پیش خیمہ ہے، بالکل ابتدائی حصہ، اس کا منظر ہے کہ جو اس وقت ہمارے چاروں طرف بن رہا ہے، جس کو احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الملحمۃ العظمیٰ یا الملحمۃ الکبریٰ کہا ہے، اور انگریزی میں اس کے لیے جو لفظ عیسائی استعمال کرتے ہیں آرمگڈون کرتے ہیں، عبرانی کے اندر ہرمجیدون کا لفظ آتا ہے، ہر جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جو بڑے پہاڑ کو کہتے ہیں، بہت بڑا، اور مجیدو جو ہے یہ فلسطین کی ایک وادی جو ہے اس کا نام تھا، اسی بنیاد پر یہ تاریخی لفظ ہے جو چلتا چلا آ رہا ہے، کیونکہ ان کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ ایک آخری جنگ ہم نے لڑنی ہے جس کا جو مرکز ہے وہ فلسطین بنے گا، اور اللہ کے نبی کی احادیث میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تفاصیل ملتی ہیں۔ ایک روایت میں تفصیل یہ بھی آتی ہے کہ عراق کا محاصرہ ہوگا اور عراق کو تباہ برباد کیا جائے گا، اور اس کے بعد شام کا محاصرہ ہوگا اور اس کو تباہ برباد کیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں۔ اب اس کے بعد جو چیز ہے جس کو اس آیہ مبارکہ سے اس وقت ہم ریلیٹ کر رہے ہیں، جہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیم لینذر بأسا شدیدا، بات پیچھے سے آ رہی ہے کہ یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے اپنے رسول پر، اپنے بندے پر، جو بالکل سیدھی کتاب ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں۔ اگلی بات وہیں سے کنٹینیو ہے کہ سیدھی سلیس اسٹریٹ دو ٹوک بات ہے اور کیوں اتاری گئی ہے؟ تاکہ لوگوں کو خبردار کر دے. کس چیز سے خبردار کر دے؟ بَأْسًا شَدِيدًا, اس سخت جنگ سے. ایک ترجمہ اس کا کیا گیا سخت عذاب, بڑے عذاب سے, اور ایک ترجمہ جو ابھی ہم اس وقت سمجھ رہے ہیں آج کل کے حالات کے مطابق جو بہت سے مفسرین نے کیا ہے وہ سخت جنگ. بَأْس جو ہے وہ جنگ کو کہتے ہیں, بَأْسًا شَدِيدًا, سخت ترین جنگ. اور اس میں خاص بات کیا ہے؟ مِن لَدُنْهُ, جو کہ ان پر ٹھونسی جائے گی, ان کے اوپر وارد ہو. یہ خود اپنی مرضی سے نہیں اس میں جائیں گے بلکہ یہ تو ان کے اوپر جو ہے وہ آ جائے گی. مِن لَدُنْهُ, جو کہ ان کی طرف آئے گی. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ, تو بس خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو. الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ, جو نیک عمل کرتے ہیں. أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا, کہ ان کے یہ جو نیک عمل ہیں ان کا بدلہ کیا ہے؟ بڑا بہترین بدلہ ہے, ظاہر ہے وہ جنت ہے. تو یہ اس دور میں کیا کرنا ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے, لیکن اس سے پہلے یہ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْ, جس پر ہماری بات پچھلی دفعہ بھی شروع ہوئی تھی, وہ سخت ترین جنگ, وہ بڑی جنگ جو ان پر ٹھونسی جائے گی. اس ٹھونسے جانے کے لیے سمجھ لیجئے کہ قرآن پڑھنے والے تو جانتے ہیں کہ یہ قرآن کا ایک ایک صفحہ, ایک ایک آیت, ایک ایک حرف انسان کو حیران کر دیتا ہے. جو واقعتاً قرآن پڑھنے والے ہیں انہی کو یقین ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, باقی تو ایک مقدس عقیدے کے طور پر لے کے چل رہے ہیں بس. لیکن واقعتاً جو قرآن پڑھنے والے ہیں جب وہ اس قرآن کو پڑھتے ہیں, اس کے ترجمے اور اس کی گہرائیوں کو دیکھتے ہیں اور جو تشریحات ہیں ان کو دیکھتے ہیں, ان کو صحیح معنوں میں یقین آتا ہے, صحیح معنوں میں پورا انشرح یقین کی گہرائی کے ساتھ کہ یہ کلام, یہ اللہ کا کلام ہے. تو یہ سخت جنگ جو ان کے اوپر ٹھوسی جائے گی, ان پر لادی جائے گی, جو کہ بہت قریب ہمیں نظر آ رہی ہے, یہ کیوں لادی جائے گی؟ اس بات کو سمجھیے, اہل اسلام کی خواہش نہیں ہے کہ یہ جنگ ہو. ایک مسلمان کی یہ نہ خواہش ہے نہ ایک مسلمان کو اس طرح کا ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ تم یہ جنگ لازمی کرو, نہ ہی ہمارے علماء نے ہمیں یہ کہا کہ بھئی اب تم نے ایک تیاری اس لحاظ سے کرنی ہے کہ جنگ کرنی, جنگ کو شروع کرنا ہے, جنگ کو ایسے اسباب بنانے کہ یہ جنگ کرو. ہم تو نہیں ہے, ہم تو اگر اس موضوع پر بات کر رہے ہیں تو ہم تو اس اینگل سے کر رہے ہیں کہ یہ بہت قریب نظر آ رہی ہے احادیث پہ, جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے تیاری پکڑ لو بھائی. یہ ہمارے چاہنے سے نہیں ہو رہا, یہ البتہ جو ہمارے دشمن ہیں یہ ان کی اسٹریٹجی میں, ان کے آبجیکٹیوز میں, ان کے مقاصد میں بڑا وضاحت کے ساتھ شامل ہے. یہودیوں کی اگر بات کریں تو ان کا جو عقیدہ ہے وہ بڑا کلیئر ہے, جس کا وہ اظہار کرتے بھی ہیں. آج سے نہیں, وہ تقریباً 2000 سال سے تقریباً اپنے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں, جو ان کے عقیدے کے مطابق ان کا نجات دہندہ ہے, جو ان کو عزت دلائے گا, ان کا کھویا ہوا مقام ان کو دلائے گا, پوری دنیا میں ان کی حکومت قائم ہوگی, اور وہ جو ان کے حساب سے مسیح ہے, جس کو ظاہر ہے اگر ہم صغرا کبرا جوڑیں تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ یہی وہ دجال ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے, جس کا وہ بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جب آئے گا, جب یہ جنگ شروع ہو چکی ہوگی, اور غور فرمائیے گا کہ اللہ کے نبی نے بھی احادیث میں جو تفصیل بتائی ہے وہ اسی طرح سے ہے. ابھی تھوڑی سی اس پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ دجال کس موقع پر آئے گا. تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اب ہم نے جنگ شروع کرنی ہے, نہیں, ان کا عقیدہ ہے کہ جنگ شروع کرنی ہے, جنگ ہوگی تو ان کا مسیح آئے گا ایک خاص موقع پہ. اگر جنگ نہیں کر پائے تو وہ نہیں آئے گا, اور اگر وہ جنگ شروع نہیں کر پائے تو وہ ایک طرح سے مذہبی طور پہ ناکام ہو جائیں گے. لہذا اگر آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں, پہلی جنگ عظیم یہودیوں نے کروائی, سہونی صحیح معنوں میں اگر کہا جائے ان کو, دوسری جنگ عظیم بھی انہوں نے ہی کروائی. 1920 میں ایک عیسائی مصنف ہے, اس نے کتاب لکھی تھی اور اس نے کہا تھا کہ تم جانتے ہو کہ یہ پہلی جنگ عظیم یہودیوں نے کروائی ہے بڑی سازش کے ساتھ, جس کا ان کو خوب فائدہ ہوا ہے, اور تیار رہو کہ یہ دوسری جنگ عظیم کرانے کی تیاریاں شروع کر چکا. 1920 میں وہ کتاب لکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, ہنری فورڈ نام ہے اس کا. اور 1939 میں ہم جانتے ہیں دوسری جنگ عظیم اور جس لیول پہ وہ تباہی ہوئی, اور اس پوری جنگ کا, پہلی جنگ عظیم کا فائدہ بھی انہی کو ہوا, بالفور ڈکلریشن اور اس کے بعد ساری تفصیلات ہم جانتے ہیں کس طرح سے ان کو پھر ہتھیا کر زمین جو ہے فلسطینیوں کی دی گئی, اور پھر دوسری جنگ عظیم کا فائدہ تو براہ راست ان کو ہوا, یہ ناپاک وجود جو ہے اسرائیل کا یہ وجود میں آیا, اور پھر ہم جانتے ہیں کہ یہ ناپاک قبضہ ان کا فلسطین کی ارض مقدس پہ ہوا. اور اب بڑی کلیئر نظر آ رہا ہے کہ یہ اس اپنے مقصد کے تحت آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ماحول وہ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے یہ جنگ جو ہے وہ چھیڑی جائے. ان کی کامیابی یہ ہے, انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا تھا, کیونکہ یہ خود تو تعداد میں بالکل تھوڑے ہیں, نہ ان کے پاس اس وقت کوئی طاقت تھی, ذلیل و خوار تھے, انہوں نے بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ, بڑی پلاننگ کے ساتھ پوری عیسائی دنیا کو اپنے شکنجے میں کسا. سب سے پہلے تو انہوں نے عیسائیت کو فرقوں میں تڑوایا اور عیسائیت کو آپس میں لڑوایا. ہم جانتے ہیں کہ جو کیتھولکس کا اور پروٹیسٹنٹس کا آپس میں وہ خون ریس جنگیں ہیں, تاریخ اٹھا کے اگر آپ دیکھیں 80 لاکھ عیسائی مرے ہیں ان جنگوں کے اندر, 80 لاکھ. یہ 16ویں صدی اور 17ویں صدی اگر آپ دیکھیں جب یہ ان کے فرقے بنے اور پھر چرچ کے نام پر ان کے آپس میں جنگیں ہوئیں, پیچھے پورا یہودی دماغ ہے. اس کے بعد پھر پروٹیسٹنٹس جو ہیں, جو کہ آج پورے امریکہ پر اور برطانیہ پر غالب ہیں, یہ اصل میں کون ہیں؟ یہی سہونی ہیں, یہ جو بظاہر عیسائی ہیں لیکن یہ یہودیوں کے اعلی کار ہیں, جو انہی کے پلان کے اوپر پوری طرح سے کاربند ہے, کام کر رہے ہیں. بہرحال تو اب یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑی جنگ جو ہمارے سر پر مسلط ہونے والی ہے, جس سے ہم بھاگنا چاہیں, فرار حاصل کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے, جس کی ترتیب ہمیں ملتی ہے بہت تفصیل کے ساتھ. مختصراً اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جنگ ہوگی اور اس شدت پہ ہوگی اور مسلمانوں کو ابتداءً بڑا شدید نقصان اٹھانا پڑے گا. اور جنگ کے دو حریف ایک طرف مسلمان اور ایک طرف عیسائی ہیں, عیسائیوں سے جنگ ہے. اس میں بھی احادیث میں تفصیل ملتی ہے کہ تم رومیوں کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کرو گے اور ایک تیسرے دشمن کے ساتھ لڑو گے, تمہیں فتح ملے گی. اس کے بعد پھر یہ رومی تمہارے ساتھ دغا کریں گے اور دغا کرنے کے بعد تمہیں دھوکہ دے کر تم سے پھر تم پر یہ جنگ مسلط کر دیں گے, اور ان کے 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی. ظاہر ہے وہ اس زمانے کے حساب سے کثرت کا ایک خاص معاملہ اللہ کے نبی نے بتایا. تو بڑی تعداد میں یہ آئیں گے حملہ کرنے, اور پھر بہرحال یہ کہ یہ جنگ ہونی ہے اور اس جنگ میں عربوں کی بڑی شدید جو ہے وہ نقصان کی پیشین گوئی. یہاں تک فرمایا گیا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس ایک شخص کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 قتل ہو جائیں گے, ایک بچے گا. ایک جگہ پر الفاظ اس طرح ملتے ہیں کہ ایک پرندہ جو ہے وہ اڑے گا اور زمین پر لاشیں بکھری ہوں گی اور وہ چاہے گا کہ کسی ایسی جگہ اترے کہ وہاں پہ صاف ستھری جگہ ہو, لیکن اس کو وہ جگہ نہیں ملے گی یہاں تک کہ وہ تھک کے گرے گا اور مر جائے گا, اتنی لاشیں زمین پر پڑی ہوں گی. تو یہ تو عالم ہونا ہے. پھر ایک جگہ پر جو الفاظ ہیں وہ تو بڑے ہی الارمنگ ہیں. وہ الفاظ یہ ہیں کہ یہ مدینے کی سرحد تک پہنچ جائیں گے, یعنی سعودی عرب کا بھی بڑا حصہ یہ اپنے فتح کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے, اور پھر یہ موقع ہوگا, یعنی مدینے میں نہیں گھس پائیں گے بہرحال, اور یہ وہ موقع ہوگا. واللہ عالم, ظاہر ہے یہ ساری ترتیب جو ہے احادیث کے چیزوں کو جوڑ کر علماء نے سامنے رکھی ہے. اب اس میں ایگزیکٹ تو اللہ جانتا ہے نا, یہ تو انداز ہے. یہ وہ وقت ہوگا حضرت مہدی کے سامنے آنے کا, اور یہ ہوں گے قریشی اپنی نسل کے اعتبار سے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے, اور یہ مجدد ہوں گے. یہ خود سے نہیں دعویٰ کریں گے کہ میں مہدی ہوں یا میں تمہارا لیڈر ہوں, بلکہ مسلمان ان کو پہچان لیں گے. مزید تفصیلات بھی آتی ہیں, طواف کے دوران ان کو پہچان لیا جائے گا اور پھر ان کو لیڈر بنایا جائے گا. یہ تو منع کریں گے کہ نہیں, لیکن ان کو پھر مسلمان اپنا لیڈر چنیں گے, اور پھر ان کی قیادت میں یہ پانسا پلٹے گا اور پھر مسلمانوں کو فتوحات ملنی شروع ہوں گی، پھر یہ جو کافر ہیں ان کو دھکیلا جائے گا پیچھے کی طرف۔ اس موقع پر دجال آئے گا، اور دجال جب آئے گا تو وہ اتنی شدت کی طاقت اس کو اللہ نے دی ہوگی، اس کی تفصیل پیچھے سے پیچھے جمعے بھی میں نے کچھ وہ آپ کے سامنے رکھا تھا، اس کی نشانیاں بھی اللہ کے نبی نے بتائیں، اس کی طاقت کا بھی جو بھی عارضی طور پہ اللہ نے اس کو دی ہے، بہرحال آزمائش وہ بھی کہ وہ آگ اور پانی لے کر آ رہا ہے، وہ مردوں کو زندہ کر کے دکھا دے گا، اس کے ساتھ جنات ہوں گے جو مرے ہوئے ماں باپ کی صورت میں آ جائیں گے، ایک شخص ایمان کے زوم میں اس سے ملنے جائے گا اپنا ایمان کھو دے گا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری تفاصیل موجود ہیں۔ اور دجال کا تذکرہ اللہ کے نبی ایسے فرماتے تھے کہ صحابہ کانپنے لگتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے ان کو اپنے ایمان کی پرواہ ہوتی تھی نا، ہمیں تو پرواہ ہی نہیں ہے، ہم تو ویسے ہی ہاتھ دھو چکے ہیں۔ بہرحال تو یہ دجال جب آئے گا اور جو لیڈر ہوگا ان کا، جس کی باقاعدہ تخت پوشی ہوگی، اور یہ تخت پوشی ہونی ہے اس کی ان کے معبد خانے میں، جس کو وہ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، جو ایک دفعہ بنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں، پھر وقت نصر نے اس کو توڑا، پھر وہ دوبارہ حضرت عزیر علیہ السلام کے دور میں سیکنڈ ٹیمپل بنایا گیا، پھر 70 عیسوی میں اس کو توڑا گیا، جو آج تک ٹوٹا ہوا ہے اس جگہ، یعنی اب اس کے بعد دوسری عمارتیں ہیں، مسجد اقصی وہاں پر بنی ہوئی ہے، اب دوبارہ انہوں نے تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے، جس کا نقشہ وقشہ سب بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، عمارت پوری بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ چیزوں کے انتظار میں ہیں، کچھ ان کے اپنے عقائد ہیں، ان کی تفصیل بھی ملتی ہے، وہ اس پہلی اینٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں جس اینٹ سے فرسٹ ٹیمپل بنایا گیا تھا، جو ان کے عقیدے کے مطابق اسی کی بنیادوں میں کہیں ہے، واللہ عالم۔ اسی طرح بات آتی کہ وہ تابوت سکینہ جو ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ اسی کی بنیادوں میں کہیں دفن ہے، وہ اس کو ڈھونڈنے میں کھدائیوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ مل جائے گا تو اپنی کاروائی آگے بڑھائیں گے، واللہ عالم۔ یہ ساری باتیں بہرحال ملتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب بھی اللہ چاہے گا ایسا ہوگا کہ یہ اپنا جو منصوبہ بنا کر بیٹھے ہوئے معاذ اللہ، وہ یہ ہے کہ اس پوری جگہ کو منہدم کر کے، یعنی اس کو مسجد اقصی کہتے ہیں، اور پھر یہ اپنا تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے۔ یہ اس میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن تفاصیل جو ملتی ہیں جو ان کی کتابوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہے، اور یہ اعلان کر چکے ہیں، ان کی پارلیمنٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے، دیوار کے اوپر، اور بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کوئی ان میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ان کے لیڈرز اس بات کا اظہار کر چکے ہیں بڑی آسانی اور تفصیل کے ساتھ۔ اور پھر یہ وہاں پر تخت داؤدی لا کر رکھیں گے، یہ تھرون آف ڈیوڈ، حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت، جو آج بہت کم لوگوں کو شاید پتا ہے کہ یہ جو برطانیہ کا وہ ہے کنگ ہاؤس ہے، یا جو ان کی جہاں پر یہ تاج پوشی ہوتی ہے برطانیہ کے بادشاہوں اور ملکاؤں کی، وہ جو کرسی رکھی ہوئی ہے اس میں وہ رکھا ہے انہوں نے، وہ آج تک رکھا ہوا ہے سنبھال کے، اس کو وہ لے گئے تھے وہاں سے، اور وہاں انہوں نے، کیونکہ یہ برطانیہ اور امریکہ تو سارا کا سارا آبادی انہوں نے کیا تھا، اور امریکہ کو جب یہ کولمبس لے گیا تھا 5 یہودی اس کے ساتھ تھے، اور نیویارک جب اس نے بسایا تھا تو اس نے اعلان کیا تھا کہ یہ ہمارا یروشلم ہے، تو وہ مستقبل کی پوری انہوں نے پلاننگ کر کے امریکہ بسایا ہے، اور پوری تاریخ کو مسخ کیا گیا۔ امریکہ تو اصلاً پہلے سے دریافت شدہ تھا، مسلمان وہاں تجارت کر رہے تھے، وہاں انہوں نے ظلم و ستم کیا ہے، لاکھوں کی تعداد میں وہاں کے رہنے والوں کو مارا ہے، اور افریقہ سے غلاموں کو یہ لے جا کر جہازوں میں وہاں اپنے کاموں کے لیے، مزدوری کے لیے لے کر گئے، جو آج یہ بلیکس وہاں پر موجود ہیں امریکہ میں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر صدیوں تک یہ ظلم کرتے رہے، اور پھر بالآخر آج ان کو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے برابری کے حقوق دیے ہیں۔ بہرحال تو میں جو عرض کر رہا ہوں کہ یہ پورا امریکہ برطانیہ تو بسایا ان لوگوں نے اسی بنیاد پر تھا، یہ انہی کی پشت پناہی کے لیے سارا کچھ کام کر رہا ہے، سارا تماشا ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد یہ تھرون آف ڈیوڈ یا تخت داؤدی جس کو ہم کہہ رہے ہیں، یہ لے جا کر وہاں رکھیں گے، اس پر بٹھائیں گے اس دجال کو، اور اس پر تاج پہنائیں گے، یہ ان کا پورا عقیدہ ہے، اور پھر وہاں سے وہ لیڈ کرے گا، اور وہ بڑی طاقت کے ساتھ آئے گا، جس طاقت کا جو مقابلہ ہے وہ مسلمان نہیں کر پائیں گے، اس کے پاس ایسی طاقتیں ہوں گی، اور وہ ٹیکنالوجی ہے، وہ سائنس کی کچھ ایجادات ہیں، واللہ عالم، یا اور کوئی پرسرار طاقتیں اس کے پاس ہیں، کون سی شیاطین جن ہیں جو اس کی مدد کریں گے، ہمیں اس کی تفصیل نہیں پتا، لیکن یہ بہرحال یہ کہ ہونا ہے، یہ اللہ کے نبی نے بڑی تفصیل سے بتایا۔ اور اب یہ ہے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، یہ پھر اس موقع پر ہے، کیونکہ دجال کا مقابلہ کوئی انسان نہیں کر پائے گا، اللہ تعالیٰ نے بالخصوص اس کام کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ ان کا رفع آسمانی ہوا تھا 33 یا 34 سال کی عمر میں، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے، اب اللہ جانتا ہے کہ وہ اس وقت کہاں کس کیفیت میں، نہ ہمارے یہ سوچنے کی بات ہے، نہ سوال کرنے کی ہمیں کوئی اس میں اجازت یا ضرورت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اللہ کے حکم سے، فرشتے ان کو لے کر آئیں گے، دمشق میں عصر کی نماز، بعض نے کہا فجر کی نماز، اور وہ مینارے پر اتریں گے، ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا، پھر وہ سیڑھی منگائی جائے گی اور پھر اس سیڑھی کے ذریعے نیچے اتریں گے، حضرت مہدی جو ہے وہ امامت کر رہے ہوں گے، وہ اتریں گے، حضرت مہدی ان کو کہیں گے کہ آپ آگے بڑھیں، تو وہ کہیں گے نہیں، امامت تم ہی کراؤ گے۔ یہ اس بات کا اعلان ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی رسالت لے کر کنٹینیو لے کر نہیں آئے ہیں، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ لیڈ کریں گے، اور وہ اب جو ہے وہ دجال کو ماریں گے، وہ ان کی نظروں سے یا ان کی جو سانس ہے اس میں یہ طاقت ہوگی کہ دجال اور دجال کی فوج تباہ ہونا شروع ہوگی، مرنا شروع ہوگی، اور اللہ کی طرف سے یہ خاص مدد مسلمانوں کے لیے طے شدہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ماریں گے، پھر یہ ہے کہ اب یہاں پر مسلمانوں کا عروج ہے، اب مسلمان پوری دنیا میں جو ہے وہ اپنا یہ نظام جو ہے اسلام جو ہے اس کو نافذ کریں گے، اور اس کے بارے میں احادیث اللہ کے نبی کی موجود ہیں کہ ایک اونٹ کی کھال کا بنا ہوا خیمہ تک نہ رہ جائے گا کہ جس میں کلمہ نہ پہنچے، پوری دنیا کے ہر خطے پر، ہر چپے پر اسلام نافذ ہوگا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ اپنی عمر کا کچھ حصہ گزاریں گے، بعض نے 40 کہا، بعض نے کہا کہ 40 سے مراد یہ ہے کہ 33 ہو چکے، 7 مزید گزاریں گے، بعض نے کہا کہ مزید 40، واللہ عالم، اللہ جانتا ہے، شادی کریں گے، ان کے بچے ہوں گے، یعنی وہ پوری ایک انسانی زندگی، اور اس کے بعد پھر ان کا انتقال ہو جائے گا۔ اس سے پہلے بلکہ اور مزید ترتیب بنائیں تو پھر اور مزید تفصیلات یہ ملتی ہیں کہ یاجوج اور ماجوج جائیں گے، اب وہ سورہ کہف ہم پڑھتے ہوئے وہاں پہنچیں گے، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کے بارے میں کچھ اور بات عرض کروں گا کہ مزید تفصیل کیا ملتی ہے۔ تو یہ پوری جو یعنی ہم آگے تک چلے گئے، جو اس وقت ہم بات کر رہے تھے، وہ بڑی جنگ، خون ریز جنگ، الملحمۃ العظما، ملحم کہتے ہیں کسائی کی دکان کو، لحم کہتے ہیں گوشت کو، ملحم یعنی جہاں گوشت کو کاٹا جاتا ہے، چیرا جاتا ہے، پھاڑا جاتا ہے، تو ملحمۃ العظما، ایسی خونریز جنگ ہوگی جس سے یہ گوشت چیر دیے جائیں گے، تباہیاں ہوں گی۔ اور مزید تفصیلات ملتی ہیں، بعض جگہوں پر تو یہ تفصیل ملتی ہے کہ وہ فاتح قوم جب داخل ہوگی تو ان کے گھوڑوں کے ٹخنوں تک خون ہوگا، اتنا خون بہے گا، اتنی خونریز جنگ ہے یہ۔ پھر حالات جو اس زمانے میں ہوں گے، اور اس وقت بہرحال ایمان کی کیفیات، ایمان والے ہوں گے جو اس جنگ میں، پھر یہ بھی بات ملتی ہے کہ خراسان سے جائیں گے، لشکر جائے گا یہاں سے کالے جھنڈوں کے تحت، اور وہ جا کر حضرت مہدی کی مدد کرے گا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ سبب بنائیں گے اور پھر ان کو فتوحات ملنی شروع ہوں گی۔ خراسان سے مراد ایک تو یہ افغانستان کا بڑا علاقہ ہے، کچھ پاکستان کا علاقہ جو ہمارا کے پی کے کا علاقہ ہے، اور کچھ ایران کا علاقہ ہے، یہ ملا کر اس زمانے میں خراسان کہلاتا تھا۔ یہاں سے فوجیں جائیں گی جو کہ مدد کریں گی حضرت مہدی کی، یہ ساری تفصیلات احادیث میں ملتی ہیں۔ اب اس ساری چیز کے اندر ظاہر ہے یہ تو بات آ گئی کہ بھئی یہ آیت بھی ہمیں بتا رہی ہے، اور بھی مقامات موجود ہیں قرآن میں، سورہ بنی اسرائیل جو کہ سورہ کہف کا جوڑا ہے، وہاں پر بھی اشارتاً یہ بات ملتی ہے، آیت نمبر 58 میں وہاں بھی یہ بات ملتی ہے کہ یہ جو آخری جنگ ہے، یہ جو بڑی جنگ ہے، اس کا ہونا لازم ہے، اور ہمیں حالات نظر آ رہے ہیں۔ اب اس سارے سناریو میں میں نے یہودیوں کی بات آپ کے سامنے رکھ دی، عیسائیوں کا بھی پورا کلیئر یہ نظریہ موجود ہے۔ اگر آپ صدر ریگن کی تقریریں اٹھا کر سنیں، امریکہ کا صدر، اس میں وہ تو بڑے واضح انداز میں کہا کرتا تھا، یہ تو پھر بھی کچھ گیم آف فلاج کرتے ہیں، سیاسی بیانات دیتے ہیں، تو وہ تو پوری طرح سے ابھی فی الحال ان صہیونیوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ایجنڈا ان کا بھی بڑا کلیئر ہے، وہ بھی پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے بھی عقیدے بڑے واضح ہیں، بلکہ ان کے عقیدے میں یہ تک موجود ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جنگ جب ہوگی تو حضرت مسیح جب آئیں گے دوبارہ، کیونکہ وہ بھی انتظار کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور یہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اسلام قبول کریں گے تو سارے عیسائی بھی پھر اسلام قبول کر لیں گے، یہ بھی بات تفصیل سے موجود ہے۔ بہرحال وہ انتظار میں ہیں، اور ان کا کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت مسیح آئیں گے تو سارے عیسائیوں کو اوپر بادلوں میں لے جائیں گے، اور بادلوں میں لے جا کر وہاں سب کو جو ہے نا وہ ان کے گناہ معاف کروا دیں گے، اس طرح کی باتیں ان کی کتابوں میں لکھی، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، یہ تینوں مسلمان بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی انتظار میں ہیں۔ البتہ ظاہر ہے وہاں پر اور یہاں پر فرق کیا ہے، یہ جو مل لدن کی بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جنگ نہیں ہونی تو کرو، جنگ کرنی ہے، اور ہمارے بات ہمارے ساتھ جو ہمیں بتایا گیا ہمارے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم چاہو نہ چاہو تمہیں اس جنگ میں گھسیٹا جائے گا، تیاری رکھو، تم بھاگ نہیں سکو گے، فرار نہیں حاصل کر سکو گے۔ اب اس ساری بات کا پریکٹیکل ورژن یہ ہے، اس ساری تفصیل دار ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ یہ تاریخی باتوں کو سن کر ہم اپنے علمی جو ذوق ہے اس کو سبحان اللہ کہہ کر بس مطمئن کر لیں، یا ہم کہیں جی باجی یہ ہونا ہے اور وہ ہونا ہے، ارے بھائی ہم کہاں ہیں اس وقت، کیا ہم تیار ہیں، ہمارے بچے تیار ہیں، اگر اگلے ایک سال دو سال میں یہ جنگ شروع ہو گئی واللہ عالم، یہ تو اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم ایک سال دو سال دس سال پچاس سال، یہ تو اللہ کو پتا ہے، یہ تو حالات کے تناظر میں بات آ رہی ہے نا کہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ بہت قریب ہے، واللہ عالم کتنا قریب ہے، ہو سکتا ہے سو سال تک نہ ہو، یہ ہم تو نہیں یقین سے کہہ سکتے، اللہ کو پتا ہے صرف. لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر یہ ہو گئی تو کیا ہم تیار ہیں؟ آج جو حالات غزہ کے مسلمانوں پر ہیں اگر ہمارے اوپر آ گئے تو کیا ہم ان حالات کو سامنا کرنے کو تیار ہیں؟ وہ جس کیفیت سے گزر رہے ہیں، بمباری اپنی جگہ ہو گئی، وہ ظلم و ستم اپنی جگہ ہو گیا، بھوک اور پیاس کا جو عالم اس وقت وہاں ہے، بھوک سے مرتے ہوئے بچوں کو ایک وہاں پہ جو مناظر ہیں اس وقت، ابھی ریسنٹ جو واقعہ ہوا ہے کہ ایک بندہ جو ہے اپنی بچی کو جو کہ بھوک سے اس کا انتقال ہوا، شہید ہوئی ہے، اس کو دفنا کر، اور قبرستان میں تو وہاں سب تباہ کر دیے، کوئی جگہ نہیں ہے، پارک کی کوئی جگہ ہے وہاں پر وہ دفنا کر واپس پلٹا ہے، اسی دوران میں کسی امدادی کوئی ایک آدھ ٹرک اتفاق سے بولتے امداد اندر پہنچنے نہیں دی جا رہی، کوئی ایک آدھ جگہ اس کو پتہ چلی وہاں دوڑا ہے آٹے کا بورا یا تھیلی لے کر وہ پلٹا اور اس پر وہیں پر بم گرایا گیا ہے اور وہاں جتنے لوگ تھے سب کے سب شہید ہو گئے، تصویر آئی ہے باقاعدہ آٹے کے بورے کے ساتھ پڑا ہوا خون میں لت پت، بچی کو دفنا کر خود وہاں شہید ہو گیا، گھر والے انتظار میں ہیں کہ وہ کچھ کھانے کو لے کر آئے گا. یہ سارے مناظر ہیں بھائی، یہ میں آپ کو کوئی کہانی نہیں سنا رہا، معاذ اللہ کسی فلم ڈرامے کا سین نہیں بتا رہا، یہ ہو رہا ہے اس عالم وجود میں ہو رہا ہے. ہم آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں، ہم اپنی دنیا میں مست ہوئے بیٹھے ہیں، اپنی دکانوں میں، کاروباروں میں، زندگیوں میں، نہ جانے کس کس شے میں، اللہ کرے کہ ہمیں ہوش آ جائے، ہم اس خواب غفلت سے جاگیں، اپنے بچوں کو تیار کریں، خدا را خود تیار ہو جائیں، نکلیں ان آسانیوں سے، سہولتوں سے، آسائشوں سے نکلیں باہر. یہ ذرا سی گرمی ہمیں بے حال کر رہی ہے، اگر یہ جنگ آ گئی تو کیا ہوگا ہمارا، کیسے کھڑے ہوں گے کافروں کے خلاف؟ ہم تو اپنے اوپر موت لے کر بیٹھ جائیں گے، ہم تو گرمی سے ہی مر جائیں گے، پیاس سے ہی، بھوک سے ہی مر جائیں گے، ہم کیا لڑیں گے کافروں سے؟ ہماری تو حالت یہ ہے، نہ گھٹنے سلامت ہے نہ کمر سلامت ہے، کچھ حالت نہیں ہے ہماری تو. خدا را اپنے آپ کو تیار کریں، ایمان کی تیاری ضروری ہے، ایمان کی مضبوطی ضروری ہے، زندگی کو تھوڑا ٹف بنائیے، چھوڑ دیجئے مال دولت پیسہ آسائشیں آسانیاں اور سہولتیں اور نہ جانے کیا کچھ، ارے بھائی تھوڑا زندگی کو اس لیول پر لائیے کہ اگر یہ حالات ہمارے سامنے خراب ہوئے تو ہم اور ہمارے بچے سروائیو کر سکیں. اللہ ہم سب کو تیاری کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہرحال نقطہ ہے بنیادی طور پر جو آپ کے سامنے رکھنا ہے، کہ اس ساری باتوں کو پڑھنے کے بعد صرف پڑھ کر سر دننے کا مقصد نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ حالات آنے والے ہیں، بھائی تیاری کر لو. اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ مطالعہ تو آگے جاری رکھیں گے. اسی آیت میں اگلی جو بات ہے کہ کون بچے گا، اس کیفیت میں کون سلامت رہے گا، بات بڑی کلیئر آ رہی ہے، جو اچھے اعمال کرتا رہے گا، ایمان والا ہوگا اور عمل صالح کرنے والا ہوگا. نہ پیسہ کام آئے گا، نہ دولت، نہ اختیار، نہ رتبہ، نہ کوئی اور صلاحیت کام آئے گی. کام آئیں گی تو دو چیزیں، ایمان اور عمل صالح. یہ دنیا واپس پلٹ رہی ہے روحانیت کے اس عالم کی طرف جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا 1400 سال قبل. وہاں پر بھی صحابہ کرام نے اسباب کی بنیاد پر فتح نہیں کی تھی دنیا، اپنے ایمان کی بنیاد پر کی تھی. ہم واپس وہیں پلٹ رہے ہیں، ابھی تھوڑا سا ہے، وہ زیادہ دیر نہیں رہ گیا، اللہ جانتا ہے کہ یہ ابھی ہوتے ہوتے رہ گیا، بس ابھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ رہ گیا، پتہ نہیں آگے کیا ہو. انڈیا بالکل تیار تھا ایٹامک بم یہاں پر مارنے کے لیے. یہ جو کاروائی ہوئی ہے، جو لوگ مزید بتاتے ہیں اندر کی باتیں، اللہ جانتے ہیں حقیقت دوارے جو بات بتائی جاتی ہے اسی سے باتیں بتائی جاتی ہیں نا، ہمیں تو اتنی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. یہ کاروائی ایسے نہیں ہو گئی جو پاکستانی فوج نے کی ہے، الحمدللہ یہ بالکل گلے پہ جب بات یہاں آ گئی تھی، اب امکان ختم ہو گیا تھا کہ جی اب ہم کہیں کہ جی یہ بالکل تیار تھا کہ یہ بم گرایا جائے. واللہ عالم، واللہ عالم، اللہ جانتا ہے. اور اس کے بعد یہ معاملہ سارا کا سارا ہوا، اس کے پیچھے بھی بہت سارے تبصرے ہیں، ان تبصروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. میں جو عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ بم گر گیا، اگر یہاں حالات خراب ہو گئے، اللہ نہ کرے، ہم نے دعا نہیں مانگنی، ہم نے اس چیز کو یہ نہیں کہ خواہش کرنی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل میں رکھے، آسانی میں رکھے، لیکن یہ ہو گیا تو کیا ہوگا بھائی؟ ہم تیار ہیں اس کے لیے؟ ہماری تو نمازیں پوری نہیں ہیں، ہماری تو سنت کے مطابق چال ڈھال نہیں ہے، ہمارا تو قرآن سے تعلق نہیں ہے، اللہ سے تعلق نہیں ہے، کیا کریں گے ہم؟ ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ لوگ جانوروں کی طرح مریں گے، معاف کیجئے گا آج ہماری کیفیت یہی ہے، جانوروں کی طرح جی رہے ہیں، جانوروں کی طرح مر رہے ہیں. جس طرح ایک جانور زندہ ہوتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بھاگتا دوڑتا ہے، کھیلتا کودتا ہے، پھر مر جاتا ہے، ایسی ہم بھی ہیں. جیسے ایک جانور رات میں سو جاتا ہے، ہم بھی رات میں سو جاتے ہیں، وہ صبح اٹھتا ہے، ہم صبح اٹھ جاتے ہیں، وہ بھی کھانے کو نہیں نکلتا، ہم بھی کھانے کو نکل جاتے ہیں، وہ بھی بچے پیدا کر رہے ہیں، ہم بھی بچے پیدا کر رہے ہیں، وہ بھی بچوں کو پال رہے ہیں، ہم بھی بچوں کو پال رہے ہیں، وہ بھی اپنا گھر بنا رہے ہیں، ہم بھی اپنے گھر بنا رہے ہیں. بس فرق کہاں ہے؟ فرق کہاں ہے؟ اللہ ہم سب کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. اور اپنے مقصد کے ساتھ جڑنے، اسلام کی طرف پلٹنے، قرآن کی طرف پلٹنے، احادیث کی طرف پلٹنے، اپنے اصل کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری جو دو چار منٹ ہیں اس میں، یاد دہانی کا معاملہ ظاہر ہے اس لحاظ سے بڑا ضروری ہے کہ یہ بڑے قیمتی دن ہیں جو ابھی ہمارے آگے آنے والے ہیں، عشرہ ذوالحجہ جسے ہم کہتے ہیں. بہت جلد یہ دو چار دنوں میں انشاءاللہ ہم اس عشرے میں داخل ہو رہے ہیں، معاف کیجیے گا. اور ذوالحج کا چاند نظر آتے ہی جو دس دن ہیں یہ عشرہ ذوالحجہ کہلاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ تعالیٰ کو باقی تمام دنوں کے اعمال سے زیادہ محبوب ہیں، اس جیسے اعمال اور کوئی نہیں ہے. لہذا جتنی کثرت کے ساتھ نیکیاں ان دس دنوں میں ہو سکتی ہیں ہم نے کرنی ہے. اور ابھی جو بیان میں آپ کے سامنے کر رہا تھا اس تناظر میں دیکھیں تو بھی یہ ان دس دنوں کی اہمیت ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا بڑھ جاتی ہے. ہم نے اپنے اللہ سے جو تعلق توڑا ہوا ہے نا اپنا، معاف کیجئے گا یہ ہمارا زوم ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق ہے، یہ زوم ہے ہمارا، یہ شیطان نے ہمیں تھپکی دی ہوئی ہے. نہ اللہ کے احکامات کی کوئی پرواہ، نہ ہمارے گھروں میں اللہ کا حکم چل رہا ہے، نہ ہمارے کاروباروں میں چل رہا ہے، نہ ہماری نہ کسی جگہ پر تو چل نہیں رہا. ہم کس زوم میں ہیں کہ ہم اللہ سے اپنے تعلق کو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ سود ہم کھا رہے ہیں، بے حیائی کے کام ہم کر رہے ہیں، کرپشن ہم کر رہے ہیں، جھوٹ دھوکہ دغا بازی حرام خوری سبھی کچھ تو ہم کر رہے ہیں. کس چیز پر ہم گمان کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو لیے بیٹھے ہیں؟ تو بھائی اس تعلق کو دوبارہ بنانے کے لیے، اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے یہ دس دن بڑے قیمتی آ رہے ہیں، بڑے قیمتی آ رہے ہیں. ابھی سے تیاری شروع کر دیں، ابھی سے ریڈی سٹیڈی گو والی پوزیشن میں آ جائیں، ابھی سے نمازوں کی پابندی جماعت کے ساتھ، تکبیر اولا کے ساتھ، ابھی سے تلاوت کا معمول. ایک مسلمان اگر ایک سپارہ روز تلاوت نہیں کر رہا وہ کیا مسلمان ہے بھائی؟ یہ مطلب یہ حیرت کی بات ہے، اچمبے کی بات ہے، انہونی بات ہے، یہ قیامت ہے. ایک مسلمان اور ایک پارا نہیں پڑتا روز قرآن کا، اللہ اکبر، کیسی بات کر دی آپ نے، یہ اس طرح کی بات ہے. بہرحال تو قرآن کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چمٹا لیں اپنے آپ سے، لگ جائیں اس تڑپ میں کہ میں اللہ کے رسول کے قالب میں ڈھل جاؤں. چھوڑ دیں ساری باتیں، سارے دلائل، سارے تبصرے، ساری کامیابیاں ناکامیاں چھوڑ دیں. اگر کوئی نجات ہے دنیا میں اور آخرت میں تو ہے ہی، وہ صرف رسول اللہ کے طریقے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تو کوئی دولت ہے اس دنیا کی اگر، تو وہ ہے سکون قلب، اطمینان قلب. اور یہ سکون قلب، یہ اطمینان، یہ نہ کسی دکان پہ ملتا ہے، نہ اس کی کوئی کروڑوں اربوں خربوں سے قیمت لگا سکتا ہے. بڑے بڑے جائیدادوں والے، دولتوں والے، زمینوں والے اس دولت سے محروم ہیں. اور اللہ دینا چاہے تو ایک ایسے شخص کو دے دے جو دو وقت کا بھوکا ہو، جس کے پاس پہننے کو پورے کپڑے نہ ہوں. اس کو اگر اطمینان کی دولت مل گئی، وہ امیر ترین انسان ہے، امیر ترین. اور یہ اطمینان کی دولت اگر ملے گی تو رسول اللہ کے طریقے میں ملے گی، آپ کی سنت میں ملے گی. اس بات کو ہم سمجھ لیں، اس بات کو جانیں، اپنے آپ کو ڈھال لیں رسول اللہ کے قالب میں، آپ کی شخصیت میں، پڑھیں، سنیں، دیکھیں، پوچھیں کیا کروں کہ رسول اللہ جیسا بن جاؤں، کیسے بولوں، کیسے اٹھوں، کیسے سوؤں، کیسے چلوں، کیا کردار، کیا اخلاق، کیا گفتار، ہر چیز جب تک رسول اللہ کے قالب میں نہیں ڈھلیں گے. یہ جانوریت ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی بھائی، اسی حیوانی زندگی کے اندر ہی گھومتے رہیں گے، بس کھائیں گے پیئیں گے اور مر جائیں گے بس. تو بات کو سمجھیں، کامیابی اسی میں ہے. تو واپس پلٹنا ہے ہمیں، توبہ کرنی ہے سچی، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا ہے. پہلے بھی درد دل رکھا تھا، پھر رکھ رہا ہوں. یہ جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز ہے، پورا ہال بھرا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہودی جو کہ اس پوری جنگ کی پلاننگ صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں اور اب ان کی پلاننگ میں تیزی آ رہی ہے، ان کی اسٹریٹجیز، ان کے مشورے، ان کی جب وہ اندر کی باتیں لیک ہوتی ہیں تو کیسی کیسی حیران کن باتیں سامنے آتی. ایک جگہ پر یہ بات ریکارڈڈ موجود ہے کہ ان کے جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ باقاعدہ تجزیہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے جمعے کی تعداد فجر کی نماز میں ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، اور یہ بات ان کے پاس ریٹن موجود ہے، تجزیاتی تحقیقاتی ان کے پاس مواد ہے، اور ان کو یہ پتا ہے کہ جب جمعے کی نماز کی تعداد فجر کی نماز میں ان کی ہو گئی تو ان کا چلچلا ہو جائے گا، ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. وہ پوری طرح سے جاگ رہے ہیں بھائی، ہم سو رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں، اللہ ہم پہ رحم کرے، اللہ ہم پہ، ہم پتہ نہیں کس دنیا کے باسی ہیں، کس زوم میں، خواب میں ہیں، اب سب کچھ صحیح کا نعرہ لگا ہوا ہے اور چل رہے ہیں، عذابوں میں گھرے ہوئے ہیں، نہ جانے کون کون سے، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کو ٹھکرائے بیٹھے ہیں، اللہ کے نظام کو ٹھکرائے بیٹھے ہیں، اور ہمیں یہ تسلی شیطان نے دے دی کہ تم بڑے اچھے مسلمان ہو، یعنی نماز نہیں پڑھ رہے، تلاوت نہیں ہو رہی، کردار برباد ہے، حرام خوریاں چل رہی ہیں، دھوکے بازیاں چل رہی ہیں، رشوتیں چل رہی ہیں، غبن چل رہے ہیں، ملاوٹ چل رہی ہے، بدتمیزی بدتہذیبی چل رہی ہے، وراثت کے مال کھائے بیٹھے ہیں، دھوکہ دینے میں ایکسپرٹ ہو چکے ہیں، جھوٹ تو صبح شام اتنے بولتے ہیں کہ سچ نکلتا ہی نہیں ہے منہ سے، اور تھپکی پوری یہاں پر ہے کہ ماشاءاللہ کیا مسلمان ہو بھائی، واہ 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 سبحان اللہ، ادھر مرو گے ادھر جنت، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو یہ عشرہ ذی الحجہ بڑا قیمتی وقت ہے، اپنے آپ کو لگا دینے کا وقت ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے کا وقت ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں جو پوری محنت کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دے گا، انشاءاللہ اس کی برکت سے پورا سال یہ نیکیاں یہ جاری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو بھائی عزم کر لیا جائے کہ ان 10 دنوں میں کوئی نماز کی تکبیر اولی بھی نہیں چھوڑے گی، بعد جماعت تو چھوڑیے، جماعت تو یہ نا کہ آخری رکعت بھی مل گئی تو جماعت مل گئی، تکبیر اولی، پہلی تکبیر جب امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں انشاءاللہ، پہلے سے جا کر بیٹھنا ہے نماز کے لیے، پہلے سے جا کر بیٹھنا یہ روحانیت اور انسان کی طاقت اور ایمان کو بڑھانے کا سب سے بڑا سبب ہے، اس کو بیکار بات نہ سمجھیں، ہم سب، میں مجھ سمیت ہم سب کمزور ہیں اس میں کہ بالکل نماز عین وقت پہ پہنچتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے پہلے سے جا کر بیٹھنا نماز کے انتظار میں، یہ اللہ کو پسند ہے۔ ایک دفعہ صحابہ یہی معاملہ ہوا تھا، مغرب پڑھ کے عشاء کے انتظار میں بیٹھ گئے تھے مسجد نبوی میں، تو تھوڑی دیر میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول اللہ کو ہم نے دیکھا کہ پردہ ہٹا آپ کے حجرے کا، آپ تیزی کے ساتھ ہماری طرف بھاگتے ہوئے آئے، اتنی تیزی کے ساتھ آئے کہ آپ کی تہبند کا ایک کونا ہم نے دیکھا کہ وہ پلٹ گیا، یعنی ایک انہونی بات تھی، ایسے آپ کی کیفیت تھی جذباتی، اور آپ تیزی کے ساتھ، یعنی آپ کا گھٹنا مبارک ہمیں نظر آ گیا، ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ بڑی بات ہے اگر اس بات کو سمجھے تو، بھائی ایسی کون سی کیفیت ہوگی اللہ کے رسول پر، اتنی کیسی جذباتی کیفیت تھی کہ آپ تیزی کے ساتھ آئے ہیں ہماری طرف، ہم بھی چونکے ہیں دیکھا ہے، اور آپ آئے اور آپ نے کہا کہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا ہے جو اللہ کا سلام لے کر تم لوگوں پر آیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ میرا سلام میرے ان بندوں کو دے دو جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ گئے ہیں۔ کہ نماز کا انتظار، یہ اس کو ہلکی بات نہ لو بھائی، ہم نے اس کو بالکل مذاق سمجھا ہوا ہے، بیکار کی بات سمجھا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایک آسپیکٹ ہے نا، تو نماز، پھر تلاوت، پھر اسی طرح ان دنوں کے روزے، بڑا اس کی درجہ ہے، بڑی اس کی فضیلت ہے، گرمیاں بھی ہیں اور اجر بڑھے گا انشاءاللہ، اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق، جتنے روزے رکھ سکیں جتنے رکھ سکیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے بھائی، رکھنے ہیں انشاءاللہ، ذکر و اذکار جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، دعائیں جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکیں ان 10 دنوں کے اندر جتنی کریں گے انشاءاللہ، باقی کچھ مصنوع اعمال بھی ہیں، ناخن اور بال نہیں تراشنا ہم سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے، قربانی جو لوگ کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہ کرو، جو نہیں بھی کر رہے تو وہ ایک مماثلت کے طور پر اس چیز میں شامل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ باقی اس میں اگلے جمعے کچھ اور باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا، ابھی کیونکہ وقت ہو گیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح ایمان اور نیت کے ساتھ اللہ کے دین پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔